یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، پروردگار کا نہایت شکر ہے اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا لطف و عنایت ہمارے شامل حال رہا کہ ہم نے اپنی گفتگو کو اس پورے سلسلے میں مسلسل طور پر جاری رکھا، اور آج خدا کے فضل و کرم سے ہم اپنی گفتگو کے نہائی اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات کو عرض کروں، وہ تمام دوستان و تمام احباب کے جنہوں نے کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے اور جاری رکھنے میں جس طریقے کی بھی مدد کی ہے، اور خصوصاً وحدت مسلمین کا جو سلسلہ جاری ہے، اور اس سے متعلق تمام افراد، خصوصاً سیکیورٹی کے افراد اور اسکاؤٹس کے ہمارے نوجوان بچے، اور آپ تمام عزیزان گرامی قدر جنہوں نے مسلسل اپنے وجود سے اس فرش اعضا کو رونق بخشی، میں سب سے آپ سب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ کی حوصلہ افزائی اس بات کا باعث رہی کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکے، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور قیامت کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ محشور فرمائیں۔ اسی طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے جو افراد اس پورے ایام میں کسی بھی عنوان سے مشغول کار رہے اور اپنی زحمات کے ذریعے سے انہوں نے اس پورے سلسلے کو پرامن رکھا، ان کی بھی توفیقات میں اضافے کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہ عزیزان گرامی قدر، میں نے کوشش کی کہ اس پورے سلسلے میں گفتگو کو کسی انداز سے اس طرح سے مربوط رکھ سکوں کہ ہم آج اور گفتگو کے دوران مختلف مقامات پر نتیجے حاصل کر سکیں۔ گفتگو موت اور حیات میں بہت پیچیدہ گفتگو ہے، اور میں نے اس کو بارہا تکرار کیا کہ یہ مفاہیم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہیں، خلط ہیں، پیچیدہ ہیں، لہذا انسان کے لیے یہ حکم لگانا کہ فلاں شے مر چکی ہے یا فلاں شے زندہ ہے نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ابھی ہم نے چونکہ دامن وقت میں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم تفصیلی طور پر ابحاث کو دیکھتے، کیونکہ ابھی ایک بڑا حصہ موت کی بحث کا باقی ہے کہ جس کی طرف میں آج صرف اشارہ کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات رہ جائے کہ یہ بھی وہ گوشے کنارے ہیں ابحاث کے جن پر بحث کی جا سکتی تھی، جن پر گفتگو کی جا سکتی تھی، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد آپ کے اذہان عالیہ میں اور آپ کے وجود میں تشنگی علمی کو ایجاد کرنا ہے۔ یعنی اتنی بحث کے باوجود بھی جو آپ نے مسلسل 9 یا 10 دن زحمات کو برداشت کیا، تب بھی یعنی محسوس ہوتا ہے ہمیں گویا کہ اب شاید ابحاث تمام ہو چکی ہیں، حالانکہ ابھی اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ابحاث کو بیان کرنے کے ہم مرحلے میں داخل ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں ہم نے کہیں پر بھی قرآن کی نظر میں موت کو بیان نہیں کیا ہے، یعنی جو مفصل ایک بحث ہے کہ قرآن نے کن کن چیزوں کے لیے کہاں کہاں موت کا لفظ استعمال کیا، یہ بحث ابھی ہم نے نہیں کی۔ اسی طرح سے حدیث میں آ کر ہم نے موت کی بحث ابھی نہیں کی حدیث میں کہ آئمہ نے کس طرح سے موت کو بیان کیا، لہٰذا وہ تمام ابحاث ابھی باقی ہیں کہ بعض افراد مومن ہونے کے باوجود ان کی موت سخت کیوں ہو جاتی ہے، اور بہت سارے افراد کافر ہونے کے باوجود ان کی موت آسان کیوں ہو جاتی ہے، یہ کون سے مرحلے ہیں۔ ابھی موت کی بہت ساری اقسام ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ابھی بالکل بھی بحث نہیں کی ہے، جن میں سے ایک بحث موت کی یہ ہے کہ موت کی ایک قسم ہے جو اختیاری موت ہے، یعنی انسان ایک مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کا موت پر اختیار ہو جاتا ہے، ایک اختیاری موت ہے، ایک اجباری موت ہے۔ اسی طرح سے ایک موت ہے جسے معین کہتے ہیں کہ جس میں تاخیر ممکن نہیں ہے، اور ایک غیر معین ہے. غیر معین جو موت ہے اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں، کیوں انسان کو غیر معین موت آتی ہے اور اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یہ ابحاث ابھی ہم نے نہیں کی. علماء نے موت کی اس کے علاوہ ایک خاص انداز سے تقسیم کی ہے جس میں موت چار طرح کی ہو جاتی ہے. فرمایا الموت الابیض سفید موت، الموت الاخضر سبز موت، الموت الاحمر سرخ موت، الموت الاسود سیاہ موت. یہ موت کی قسمیں ہیں جن کو علماء نے اور عرفاء نے بیان کیا. یہ وہ ابحاث ہیں یہ موت کے ضمن میں بھی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کی، اس لیے کہ موضوع طولانی تر ہو جاتا اور ہم کسی خاص نہائی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. اسی طرح سے خود حیات کے موضوع میں، ابھی تک ہم نے حیات کے موضوع کو صحیح معنی میں ہم نے صرف موت کے مقابل میں حیات کو بیان کیا ہے، بتنہائی جداگانہ. حتیٰ میں نے پوری گفتگو میں کہیں پہ بھی آپ کے سامنے حیات کی تعریف نہیں کی ہے. حیات کو جسے کہتے ہیں کہ دین میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ جب حیات کو ذکر کرتا ہے کس معنی میں کرتا ہے، احادیث میں، نہج البلاغہ میں، یہ ابحاث میں نے بالکل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی ہیں. کچھ ابحاث جو کہ ضروری تھیں اور کسی خاص نہائی مرحلے میں پہنچنے کے لیے، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور ان میں سے جو اہم ترین گفتگو تھی وہ یہ کہ حیات جب مادی سطح سے بلند ہوتی ہے تو وہ مقام وہ ہے جہاں پر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اس کی خواہشات کو مار دیتا ہے. یہ خواہشات نفس کو مارنا نفس کی موت ہے. جب نفس مرتا ہے تو پھر انسان کی حیات معنوی، حیات روحانی، حیات انسانی کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ حیات انسانی یہ اس مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے جسے حیات الہی، حیات معقول، حیات قدسی کا نام دیا گیا ہے، کہ جس کے آثار شدید ترین آثار ہیں. جب انسان حیات الہی اور حیات قدسی میں داخل ہوتا ہے، تو جب اس حیات میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تمام کے تمام جو مادی پردے ہیں اور حجابات ہیں یہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور انسان اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جب مادی وجود رکھتے ہوئے، اس عالم مادہ میں ہوتے ہوئے، وہ مادے کی جو محدودیتیں ہیں ان سے ماورا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس وقت جو میرا مادی وجود ہے، مجھے اگر یہاں سے کہیں جانا ہے تو مجھے وقت لگے گا، مجھے مکان کو طے کرنا ہوگا، زمان کو طے کرنا ہوگا. لیکن جو وجود حیات الہی اور حیات قدسی کو درک کر لیتا ہے، وہ جس وقت ارادہ کرتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. لہٰذا زمان و مکان کی قیودات سے آزاد ہو جاتا ہے، اس سے بالا تر ہو جاتا ہے. پھر اس کے کیا مقصد کمالات ہیں، ابھی اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. جو مقصد آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، انسان اپنی روح کو درک کر سکتا ہے. اس کے تین راستے، دو راستے اجباری اور ایک اختیاری. اجباری راستے کیا تھے؟ انسان کے اوپر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، تو وہ اپنی روح کو درک کرتا ہے. انسان حالت خواب میں اپنی روح کو درک کرتا ہے. جب درک کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں تو یہاں، بدن تو میرا یہاں سو رہا ہے، تو وہ جو گھوم پھر رہا ہے وہ کون تھا. یہاں سے انسان اپنی روح کو درک کرنا شروع کرتا ہے. عرض کیا تھا جو ان مقامات پر اپنی روح کو درک کر کے اپنی اصلاح شروع کرے، وہ تیسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کون سا تھا؟ عبادات کے ذریعے سے، مجاہدت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، یا میں اس کو اگر مختصر کر دوں اور یہ کہوں کہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا، جسے میں اگر اب مختصر کر کے کہوں، اتباع اہل بیت میں اپنے آپ کو ڈھال کر انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں محبت اہل بیت اسے حیات الہی میں داخل کر دیتی ہے. لیکن عبادات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے یہ راستہ طولانی ہے، آسان کام نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان اتنی محنت کے بعد، بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ وادی اخلاص ہے. کہیں بھی اس مرحلے میں، اخلاص میں ذرا سی کمی آئی، سب خود تباہ ہو جاتا ہے. ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ سے شروع کرو، لہذا کام آسان نہیں ہے۔ اب پروردگار نے انہی تمام کمالات، اسی تمام مقامات کہ جہاں پر پہنچ کر انسان کے اوپر سے حجاب ہٹنا شروع ہو جائیں، دیکھیں ہم نے ایک بات کی تھی، اس عالم میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اور موت کے بعد کے عالم میں کیا فرق ہے؟ یہ عالم عالم غیب ہے، یہاں پر ہمارے اوپر مادی پردے ہیں، وہاں سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اب یہ پردے جو ہٹنے ہیں ایک مرتبہ موت سے گزرنے کے بعد ہٹیں گے، یہ اجباری ہے۔ جب وہ پردے ہٹیں گے تو جہاں انسان کھڑا ہوگا بس وہیں ہوگا، لیکن اگر انسان عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مرحلے میں داخل کر لے کہ اس کے تمام مادی حجابات ہٹ جائیں، تو اس کی کیفیت موت کے مرحلے سے پہلے وہ ہو جاتی ہے جو مرنے کے بعد بعض لوگوں کی ہوتی ہے۔ اسی کو مقام شہود کہتے ہیں۔ اب یہ مقام شہود آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا۔ اب یہ پروردگار کا لطف ہے کہ اس نے ایک اور راستہ ایسا جاری کیا ہے کہ مجھ جیسے جاہل اور کمزور افراد اگر چاہیں اس مقام شہود کو درک کرنا تو ان کے لیے کوئی راستہ ہو، جس راستے سے مجھ جیسے کمزور گزر کر مقام شہود میں داخل ہو سکتے ہیں اسے مقام شہادت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھے گا، اب وہ راستہ کہ جو مجھ جیسے ناقص مجھ جیسے کمزوروں کے لیے اللہ نے جاری کیا، وہ راستہ راستہ شہادت ہے، جس کا ایک حصہ، جس کا ایک طریقہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا ایک راستہ ہے اس مقام تک پہنچنے کا، منحصر نہیں ہے اس میں۔ اب مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے، مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ مشکل وہاں پر پیش آتی ہے کہ جب بعض افراد شہادت کے حقیقی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں مکس کر جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو بعض اوقات اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو توہین ہوتی ہے بزرگ مقامات کی، نبوت کے مقام کی، آئمہ کے مقام کی توہین ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ سمجھے نہیں ہوتے، اور بغیر سمجھے جب آپ کسی مقام کو بیان کرنے لگتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہاں پر ہے، دیکھیے ہر سبجیکٹ میں، ہر علم میں اس کی اپنی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، جو اصطلاح اس علم میں استعمال ہو رہی ہو بطور اصطلاح، اس میں اور اس لفظ کے یا اس معنی کے حقیقی معنی میں کوئی نہ کوئی ارتباط ضرور ہوتا ہے، بغیر ارتباط کے نہیں ہوتی۔ لیکن ارتباط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں اسی میں ساری معنی کو منحصر کر دیں۔ مثلا اسی لفظ شہید، جب یہ شہید کا لفظ اصطلاح فقہی بنتا ہے تو فقہ میں اصطلاحی شہید شہادت کی صرف ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ فقہ میں جس کو شہید کہا جاتا ہے اس کے اوپر احکام فقہی جاری ہوتے ہیں اور اس کی خاص کیفیت ہے، لہذا جب فقیہ کسی کو شہید کہتا ہے تو اس کی ہرگز مراد شہادت کے حقیقی معنی نہیں ہوتے، شہادت کے حقیقی معنی نہیں ہوتے، بلکہ ایک خاص کیفیت۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فرض کیجئے کہ کوئی شخص جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں زخمی ہوا اور ہسپتال میں آ کر دم توڑ گیا، اسے آپ کیا نام دیتے ہیں؟ کیا نام دیتے ہیں؟ شہید۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کسی جہاد میں نہیں ہے لیکن کسی مقصد کے لیے کسی مقام پر کام کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، آپ اسے شہید کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ جس کو آپ شہید کہہ رہے ہیں کیا یہ فقہی شہید بھی ہے؟ اب فقہی شہید کیا ہوتا ہے؟ فقہی شہید کے احکام یہ ہیں، احکام فقہی یہ ہیں کہ شہید کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو اسی کے لباس میں اسی طرح سے دفنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ جتنے بھی افراد جن کو آپ شہید کہتے ہیں ان کے اوپر آپ یہ احکام جاری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہید ہیں، بے حقیقی معنی شہید ہیں، لیکن شہید فقہ ہی نہیں ہے۔ جس کو فقہ میں شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر وہ احکام جاری کیے جائیں۔ لہذا اب فقہ میں شہید کسے کہتے ہیں؟ فقہ میں شہید کہ جس کے اوپر غسل اور کفن، کہ جو ہر مسلمان پر اپنے مردے کو دینا واجب ہے، ہر وہ مسلمان جو دنیا سے چلا جائے اس کو غسل و کفن دینا تمام مسلمانوں پر واجب ہے، الا شہید فقہی۔ شہید فقہی، ہر شہید نہیں، صرف شہید فقہی۔ وہ شہید فقہی کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جو شخص معصوم کے ساتھ اور اس کی نیابت میں یا اس کی اجازت سے جہاد کرتا ہوا، یا جہاد دفاعی، اس کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا اور وہ اپنے ملک کی حفاظت دفاع میں میدان جنگ میں گیا، اب میدان جنگ میں جانے کے بعد کا میدان جنگ میں جائے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جنگ کی ہی چیزوں سے زخمی ہو اور میدان جنگ میں ہی شہادت پا جائے، یہ ساری قیودات۔ یعنی کیا؟ اگر وہ شخص زخمی نہیں ہوا، مثلا یہ پیش آتا ہے جنگوں میں، آج کل کی خاص طور پر جنگوں میں، بجائے ایک شخص گولی کے سے شہید ہونے کے آوازوں سے، دھماکے سے، بم کی اور مختلف چیزوں کی آواز سے اس کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یہ کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو شہید ہوا یہ زخموں سے نہیں ہوا، اسے آپ فقہی اعتبار سے شہید نہیں کہہ سکتے، زخم کھا لیے اس نے لیکن میدان میں اپنی جان نہیں دی بلکہ ہسپتال پہنچ گیا، اب بھی آپ اس کے اوپر احکام فقہی جاری نہیں، فقہی شہید نہیں کہہ سکتے اسے کہ اس کے اوپر وہ احکام جاری کیے جائیں، لیکن شہید ہے، حقیقی معنی میں شہید ہے۔ اب لوگ یہاں پر اس مقام پر آ کر اشتباہ کرتے ہیں، اور اشتباہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ وہی بات جو ہم نے شروع میں کہی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں جسارت یہ کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی پیغمبر کو شہادت کا درجہ نہیں ملا۔ کون سی شہادت؟ کس شہادت کی بات کر رہے ہو؟ اگر شہادت کے حقیقی معنی کی بات کر رہے ہو تو پیغمبر سے زیادہ شہید کوئی نہیں ہے، پیغمبر سے بڑھ کر اس درجے پر فائز کوئی نہیں ہے۔ فقہی شہید کی اگر بات کرتے ہو تو فقہی شہید مرتبہ نہیں ہے، حکم ہے، اس کے اپنے احکام ہیں۔ پس وہ بھی شہید ہے جو میدان میں مارا جا رہا ہے، وہ بھی شہید ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ یہ شہید ہے، مثلا طلب رزق حلال کرنے والے کو پیغمبر نے کہا شہید ہے، پیغمبر نے فرمایا، وہ بھی شہید ہے جو طلب علم میں، طلب علم کے دوران فوت ہو جائے، فرمایا یہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح سے شہادت کے معنی کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ان کے بارے میں بھی جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ انہیں کیا کہنا ہے، اللہ نے صرف یہ کہا انہیں موت مت کہو۔ تو ان کو شہید اگر کہا جاتا ہے پیغمبر کی وجہ سے کہ پیغمبر نے کہا یہ شہید ہیں، تو جس پیغمبر نے انہیں شہید کہا اسی پیغمبر نے شہادت کے معنی کو وسعت دی، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ شہادت کا معنی یہ ہے، جہاں کہیں بھی حب اہل بیت دیکھو، جس کے پاس بھی دیکھو، وہ جہاں بھی مارا جائے شہید ہوگا۔ خود پیغمبر نے وسعت دی۔ اب جس کی محبت میں مرنا امت کو شہید بنا دیتا ہے، وہ خود شہادت کے مرتبے پر نہ ہو، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ لہذا یہ جو غلطی ہے، کیا ایک اصطلاحی معنی کو، ایک اصطلاحی معنی کو اس کے حقیقی معنی کے ساتھ مکس کر دو اور پھر اس کے بعد کہہ دو کہ نعوذ باللہ پیغمبر شہید نہیں ہے، شہید فقہی نہیں ہے، ورنہ شہید حقیقی ہیں۔ یہی غلطی کہاں کرتے ہیں؟ یہی غلطی کرتے ہیں جا کر، اچھا اپنے کسی کے معاملے میں نہیں کریں گے، اپنے کسی کے معاملے میں نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں شہید نہیں تھا، وہ چاہے گھر کے اندر مارا جائے تب بھی شہید ہے، وہ گھر کے اندر مارا جائے تب بھی شہید ہے، بھائی اس کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی میدان جنگ میں نہیں مارا گیا، جنگ کے زخموں سے نہیں مارا گیا، نہیں وہاں وہ شہید ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کا معاملہ آ جاتا ہے تو اصطلاحوں میں گڑبڑ کر دے. یہی کام جناب ابو طالب کے ذریعے سکھ کے ساتھ کیا گیا. کیا کہا گیا؟ کہا نعوذ باللہ جناب ابو طالب مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھنا تمہارے جیسوں کے لیے ضروری ہے. ابو طالب وہ ہیں جن کے ایمان پر قرآن دلالت کرتا ہے، لہذا قرآن نے دیکھیے اب یہاں پر آ کے کہ آپ مسلمان فقہ ہی کون سا ہوتا ہے، حقیقی کون سا ہوتا ہے؟ فقہ ہی مسلمان، فقہ میں جا کر مسئلہ ہے یہ. فقہ ہی مسلمان کون ہے؟ جس نے بھی اپنی زبان سے شہادتین کو جاری کر دیا مسلمان ہو جائے گا. اب اگر وہ واقعاً ایمان نہ لایا ہو، واقعاً ایمان نہ لایا ہو، صرف زبان سے جاری کر دے، فقہی مسئلہ ہے، آپ مجبور ہیں اس کو مسلمان کہنے پر. ابھی تک نجس تھا، شہادتیں جاری کر کے پاک ہو جائے گا. ابھی تک اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون غیر محترم تھا، کلمہ جاری کر لے گا محترم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کلمہ جاری کرنے کے بعد اسلام سے دشمنی کرتا ہوا نظر آئے، پھر اسے کیا نام دو گے؟ پھر اسے کیا کہو گے؟ تو تم جناب ابو طالب کا اسلام فقہ ہی ڈھونڈ رہے ہو، جبکہ جناب ابو طالب اسلام فقہ ہی نہیں بلکہ مومن حقیقی ہیں. اور قرآن نے یوں دلالت کی جناب ابو طالب کے ایمان پر کہ اس سے پہلے کہ کوئی جناب ابو طالب پر انگلی اٹھائے، اللہ نے ایک ایسے ہی مومن کا ذکر کیا قرآن میں. فرمایا دیکھو مومن حقیقی یہ ہوتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں. مومن آل فرعون کہا گیا اسے، اور کہا کہ یہ مومن آل فرعون وہ تھا کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا. تو قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ کبھی مومن اپنے ایمان کو چھپا کر بھی، اپنی زبان سے کلمے کو جاری نہ کر کے بھی مومن رہتا ہے. علامت کیا بتلائی؟ علامت یہ بتلائی مومن حقیقی، قرآن کی زبان میں مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایمان پر اللہ آیت بنا کر دلالت پیش کر دے، اسے کہتے ہیں جو اپنے ایمان کو مخفی رکھے. کیوں؟ تاکہ اپنے زمانے کے نبی کی حفاظت کر سکے. تو اگر مومن آل فرعون جناب موسیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے تو قرآن نے کہا وہ مومن ہے. یہی کام جناب ابو طالب کریں. لہذا یہ جو اصطلاح میں گڑبڑ کرنا ہے، پھر کہوں گا میرے پاس بہت ساری دلالتیں ہیں. یہاں پر اپنوں کی باری آتی ہے تو توجیحات آ جاتی ہیں، وہاں نہیں ہوتا. لیکن جہاں کہیں اہل بیت کا ذکر آتا ہے وہاں پتہ نہیں کیوں نابینا ہو جاتے ہیں. یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی. شہید کیا ہے؟ شہادت حقیقی. شہادت کے معنی اور کچھ سمجھنا ہو تو خود لفظ کے اندر اللہ نے پنہان کیا ہوا ہے شہادت کے معنی کو. شہادت جس مادے سے ہے عربی میں وہ ہے شہدہ، اسی مادے سے ہے مشاہدہ. مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. شہود کی منزل وہ منزل جہاں پر انسان مشاہدہ کر سکے. کس شے کا مشاہدہ؟ ایک مرحلہ بعد کا. لیکن شہیدہ کا معنی اگر دیکھنے میں ہے تو کیا خاص بات ہے اس میں؟ اس کی خاص بات خود عربی کی ایک لغت کی بحث ہے جس میں اس کا نتیجہ ہے. عربی میں چار مادے ایسے ہیں جو دیکھنے پہ دلالت کرتے ہیں، اور اتفاقاً یہ چاروں مادے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہماری زبان اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہے تو ہم اس سے بہت سادہ اور سطحی معنی لیتے ہیں. لہذا عربی میں ایک مادہ ہے نظرہ، ہم اردو میں نظر استعمال کرتے ہیں. ایک مادہ ہے بصرہ، اردو میں بھی بصر، بصارت، بصیرت، یہ سارے معنی استعمال ہوتے ہیں. کس معنی میں؟ دیکھنے کے معنی میں. ایک مادہ عربی میں ہے رعا، جس سے ہے رویت. رویت کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا. رویت کچھ ہو یا نہ ہو سال میں دو مرتبہ سننے کو ملتا ہے، یہ رویت ہلال کمیٹی. رویت ہلال یعنی چاند کو دیکھنے والی، رویت دیکھنا. مشاہدہ دیکھنا، اردو میں چاروں کا معنی دیکھنا ہے، عربی عربی فرق کرتے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرمایا نظرہ دیکھنے کے اعتبار سے سب سے ضعیف مادہ ہے، سب سے ضعیف مادہ. کیونکہ نظرہ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہو، کھلی ہو اور صحیح کام کرتی ہو، تو آپ کی آنکھ میں جو کچھ بھی آ رہا ہے، جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے، سب نظرہ میں شامل. اب آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی بہترین مثال یہ، ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے کا پردہ خود بخود دکھائی دے رہا ہے آپ کو، نہ چاہتے ہوئے بھی دکھائی دے رہا ہے آپ کو. یہ انسان کے ارادے اور اختیار کی بحث بھی ہے یہاں پر، کہ انسان جو اپنے آپ کو بہت با ارادہ اور اختیار سمجھتا ہے، اس سے آ کر کہو کہ اس مقام پر جو نہیں دیکھنا چاہتے اسے مت دیکھو، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتا. لہذا نظرہ میں جو کچھ بھی کھلی آنکھ سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، چاہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، نظرہ میں شامل. بصرہ کا بصرہ خاص طور پر کسی شے کو دیکھنے کو بصرہ کہتے ہیں. چونکہ بصرہ میں یہ دقت پائی جاتی ہے کہ آپ خاص طور پر کسی کو دیکھیں، اسی سے لفظ بصیرت ہے، معاملات کو خاص طور پر دیکھنا، دقت کے ساتھ دیکھنا بصیرت کہلاتا ہے. کہ یہ دونوں مادے نظرہ اور بصرہ، ان کا تعلق آپ کی اس بدن کی آنکھ سے ہے، دونوں کا تعلق بدن کی آنکھ سے. لیکن رآ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر یہ خارجی اور داخلی یا باطنی دونوں دیکھنا ہوتا ہے. اب یقیناً بعض کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ باطنی دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ باطنی دیکھنا وہ ہوتا ہے جو آپ آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے جو آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ خواب. عربی میں رآ کا جو مادہ ہے، اس کے لیے آپ خواب کا دیکھنا استعمال کر سکتے ہیں. لہذا اگر آپ نے خواب میں کوئی چیز دیکھی ہو اور آپ اسے نظرہ یا بصرہ کے ساتھ بیان کریں گے، تو عرب آپ پر ہنسیں گے. کیوں؟ نظرہ اور بصرہ اس آنکھ سے ہے، لہذا آپ نہیں کہہ سکتے نظر تو فی المنام، بصر تو فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. نظرہ اور بصرہ اس آنکھ سے ہے، لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. اور بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، خواب کی کیفیت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ خواب ہے، حتیٰ نیند کہنے کی ضرورت نہیں ہے، منام کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے، منظر کی کیفیت بتا دیتی ہے کیا کہ یہ خواب کی بات کر رہا ہے. لہذا قرآن نے جب جناب یوسف کے خواب کا ذکر کیا، تو وہاں پہ لفظ خواب نہیں ہے، وہاں لفظ نیند نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا، کہا جناب یوسف نے وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ، اے بابا میں نے دیکھا. اب یہ رأیتُ آنکھ سے اور خواب دونوں کے لیے برابر ہے، دونوں کے لیے برابر ہے. وہاں نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، کیا کہا؟ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے بابا میں نے کیا دیکھا، 11 ستارے، چاند اور سورج، ان کو میں نے دیکھا. اگر اس سے آگے کا حصہ نہ بھی بیان کریں، یہ حصہ خود بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف خواب کیسے، کیا خاص بات ہے، کیا چاند سورج ستارے جاگتی ہوئی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے؟ دیکھے جا سکتے ہیں، تو اس میں خواب کی کیا بات ہے؟ فرمایا خواب کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ساتھ جاگتے ہوئے نہیں دیکھے جا سکتے. آپ جاگتے ہوئے تینوں کو ایک ساتھ دیں. ہو سکتا ہے کسی خاص کیفیت میں چاند اور سورج ایک ساتھ نظر آ جائے، لیکن جس وقت سورج ہوتا ہے ستارے بالکل نہیں ہوتے، ستارے نہیں ہو سکتے اس وقت. لہذا تینوں کا ہونا ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب ہے. اس سے اگلا جملہ ویسے ہی، فرمایا رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے. اب سجدہ عالم خواب ہے. پس یہ جو رآ کا مادہ ہے، یہ داخلی اور خارجی دونوں دیکھنے پہ دلالت کرتا ہے. لہذا رائے سے جو معنی لیے جاتے ہیں، وہ آپ کی داخلی نظر ہوتی ہے، داخلی طور پہ، یعنی آپ عقل میں کسی شے کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے رائے. خود شہدہ پھر کیا کرتا ہے؟ اب ساری دیکھ داخلی خارجی سب ہو گئی، شہدہ میں کیا کمال ہے؟ کہ شہدہ خاص دیکھنے کو کہتے ہیں. کیا خاص دیکھنا؟ کہ پہلی شرط شہدہ کہتے ہیں اپنی مستقیم مشاہدے کو، بس غیر مستقیم مشاہدے میں شہدہ شامل نہیں ہوتا. ثانیاً آپ اس واقعے میں ملوث ہوں، لہذا یہ مادہ استعمال ہوتا ہے گواہی میں. شاہد گواہ کو کہتے ہیں، شہادت گواہی دینے کو کہتے ہیں. کب شاہد شاہد بنتا ہے؟ اگر جج نے پوچھا کسی سے کہ بھائی تم نے یہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور گواہ کہے ہاں جی کئی بار دیکھا. کئی بار کیسے دیکھا؟ کہ میں نے ٹی وی میں دیکھا، میں نے دیکھا ٹی وی میں کہ یہ اس کو مار رہا تھا، میں نے ویڈیو کلپ دیکھی کہ یہ اس کو مار رہا تھا. تو جج وہ گواہی قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا ٹی وی میں تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں، تم گواہ ہو. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ مستقیماً مشاہدہ کرے، خود مشاہدہ کرے. اچھا مشاہدہ خود کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا. کہا کیسے دیکھا؟ کہا میں گاڑی میں گزر رہا تھا، میری نظر پڑی، گاڑی میں جا رہا تھا، میری نظر پڑی. کیا شہادت قبول ہوگی؟ رد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا شہادت کے معنی کو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا نے بہترین انداز سے واضح کیا اس لفظ کو. فرمایا اس وقت تک کسی امر کی شہادت نہ دینا، اس وقت تک کسی امر کی گواہی نہ دینا جب تک وہ تمہارے لیے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے واضح نہ ہو. مت دینا اس وقت تک جب تک تمہاری ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے واضح نہ ہو. تو اتنا واضح ہو جانا کسی امر کا، اسے کہتے ہیں شہادت کی منزل. یہ ہے شہادت حقیقی. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو شہادت، ایک یہ تو اس کا لغوی معنی، یہ جو شہادت حقیقی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے کیا؟ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر جا کر اللہ تمام مادی حجاب کو ہٹا دیتا ہے. جب حجاب ہٹ جاتے ہیں تو اس مقام پر پہنچا ہوا شخص اللہ کی قدرت اور ملکوت کا اس طریقے سے مشاہدہ کرتا ہے کہ اب اگر اس کو گواہ کے طور پر بلایا جائے تو وہ اللہ کے ملکوت کی گواہی دے سکتا ہے. اس لیے اس مقام پر فائز شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید. اب میں نے پھر عرض کیا دو راستے ہیں. ایک راستہ کیا ہے؟ کہ انسان عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، مجاہدت کے ذریعے سے پہنچے، لیکن راستہ سخت ہے، طولانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سارے سلسلے میں اس مقام تک نہ پہنچ سکے. تو جو اللہ نے آسان راستہ رکھا وہ کیا؟ فرمایا جب بھی کہیں بھی کوئی شخص میری راہ میں آ کر پورے اخلاص کے ساتھ اپنی جان میرے حوالے کر دے. کیوں جان حوالے کرنے پر اللہ اتنے مقامات عطا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے جس وقت شہید اپنی جان دے رہا ہوتا ہے وہ یقیناً اس کی موت معین نہیں ہوتی، ابھی اس کی موت کا وقت معین نہیں ہوا ہوتا. اب اس کا آگے کتنا وقت باقی ہے زندگی، اس سے بحث نہیں ہے. وہ یہ زندگی کیسے گزار سکتا ہے، اس سے بھی بحث نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس زندگی کو پائے تو امکان ہے نا کہ یہ ان مقامات کو درک کر لے. اللہ کرتا کیا ہے؟ جس وقت شہید اخلاص کے ساتھ، اخلاص شہادت میں پہلی شرط ہے، اخلاص ہونا چاہیے. ہر میدان میں مارا جانے والا شہید نہیں ہوتا. لہذا تاریخ میں ایک مقام آیا، ایک شخص پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے مارا گیا. اس کے دوست اسے شہید کہنا چاہتے تھے. پیغمبر نے کہا خبردار اسے شہید مت کہنا. کہا یا رسول اللہ جنگ میں مارا گیا ہے، میدان میں مارا گیا ہے، دشمن کے اسلحے سے مارا گیا ہے، کہا سب کچھ صحیح ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں مارا گیا، یہ دشمن کے گدھے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مال غنیمت کے چکر میں تھا، یہ وہاں مارا گیا، تو پھر اللہ کے نبی نے قانون بنا دیا، اخلاص مرحلہ ہے، شہادت کے مرحلے کو ترک کرنے کا، اسی اخلاص کا دوسرا نام محبت اہل بیت ہے، لہذا جو محبت اہل بیت کے ساتھ مرتا ہے شہید ہوتا ہے۔ اب یہ محبت ہے، یہ اخلاص ضروری، جس وقت شہید اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو پروردگار اس کا جواب دیتا ہے، جواب کیا ہوتا ہے، جس وقت شہید اپنے اخلاص کے ساتھ اس مقام میں داخل ہوتا ہے، اخلاص کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس کے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اس کے اور اپنے درمیان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اس کے خون کی بوند زمین پر گری نہیں ہوتی، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ جے اس مرحلے میں، ابھی موت سے ہمکنار نہیں ہوا، ابھی موت کے مرحلے سے گزرا نہیں ہے، یہ مرحلہ آ جاتا ہے، اخلاص تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب تمام گناہ مٹنے کے بعد شہید کی جو جان ہے، شہید کا جو نفس ہے، یہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا پاکیزہ نفس پروردگار کے حضور میں تقدیم کر دیتا ہے۔ اسی شے کا نام ایثار ہے، یہ وہ قوت ہے جو انسان کو ملائکہ سے افضل بنا دیتی ہے، قوت ایثار انسان کو ملائکہ سے افضل بنا دیتی ہے۔ اب ایثار مال کا بھی ہوتا ہے، ایثار اور بہت ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے، لیکن جان کے ایثار سے بڑھ کر کوئی ایثار نہیں ہے۔ جب انسان اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پروردگار اپنے فرشتوں پر مباحات کرتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، جب انسان ایثار کی منزل میں داخل ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر اپنی جان کو نثار کرنا چاہا تو زمین پر یہ سلسلہ چل رہا، وہاں پروردگار نے اپنے دو مقرب ترین فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ اس واقعے کو علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، دونوں کو، دو مقرب ترین فرشتے کون، جناب جبرائیل اور جناب میکائیل علیہ السلام، دونوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے میرے مقرب ترین فرشتوں، میں نے جیسے زمین پر مومنین کے درمیان میں اخوت کو قائم کیا اور ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اسی طرح سے آسمان میں بھی میں نے اخوت کو جاری کیا اور تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب بات یہ ہے کہ تم میں سے کسی ایک بھائی کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے، ایک کی عمر زیادہ ہے دوسرے کی عمر کم ہے، تم میں سے وہ کون ہے جو اپنی عمر کو اپنے بھائی پر نثار کر دے؟ فرمایا دونوں فرشتے کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتے رہے، سوچنے کے بعد دونوں چپ چاپ کھڑے ہو گئے، گویا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی عمر بھائی پر نثار نہیں کرنا چاہتا۔ علماء یہاں حاشیہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں دونوں نے امکان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کی زندگی کا مقصد اطاعت الہی ہے، قرب الہی ہے، انہوں نے سوچا جتنا اللہ کی عبادت میں عمر گزر جائے، جتنی تقرب الہی میں گزر جائے بہتر ہے، لہذا دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہوا۔ تو پروردگار نے فرمایا تم نے روزے جعل خلیفہ، جب میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا تھا، تم نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا اس میں کیا بات ہے کہ تو نے اسے ہم پر فضیلت دی، اسے خلیفہ بنایا، کہا یہی ایثار کی قوت ہے کہ جو فرشتوں کو تم سے افضل بناتی ہے۔ اب جاؤ، جا کر دیکھو زمین پر کس طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی زندگی کو قربان کر رہا ہے۔ فرشتے آئے زمین پر، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب زمین پیغمبر پر مکہ کی تنگ ہو چکی تھی اور پیغمبر ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے، فرشتے آئے پیغمبر کے گھر میں، دیکھا دو بھائیوں کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، ایک بھائی نے دوسرے سے کہا یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ دوسرے بھائی نے صرف ایک سوال کیا، کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اس طرح کرنے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی نا؟ کہا ہاں یا علی، مگر ہو سکتا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے۔ تو بھائی نے کہا میری جان کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی جان محفوظ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد جب علی سوئے تو اللہ کے حکم سے دونوں فرشتے، ایک سرحانے آ کر بیٹھا، ایک پائنتی آ کر بیٹھا۔ پوری رات ان فرشتوں کا وظیفہ یہ تھا، مم مثلو کا یا علی، مم مثلو کا یا علی، مم مثلو کا یا علی، اے علی آپ جیسا کون ہو سکا، اے علی آپ جیسا کون ہو سکا۔ جب اللہ کے مقرب ترین فرشتے علی جیسے نہ ہو سکے تو عرب کے جاہل، عرب کے جاہل علی سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مقرب ترین فرشتے علی جیسے نہ ہو سکے۔ عزیزان من، یہ وہ منزل ایثار ہے، یہ وہ منزل ایثار ہے جہاں انسان اللہ کے حضور اپنی زندگی کو اپنے برادران مومن کی حفاظت کی خاطر نثار کر دیتا ہے۔ جیسے ہی شہید نثار کرتا ہے اپنی جان کو، پروردگار کی عطا کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ موت سے گزرے، اللہ تمام حجابات کو اس کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے، تمام حجابات کو، تمام حجابات کو، اور پھر شہید عالم ملکوت کو مستقیماً مشاہدہ کرتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک بحث رہ گئی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ شہید کو رزق میں کیا ملتا ہے اور شہید اس رزق کا کیا کرتا ہے، لیکن اگر خدا نے کبھی ہمیں توفیق دی اور پھر آپ کی خدمت میں جاری کر سکے سلسلہ بحث کو، کبھی بھی موقع رہا تو عرض کروں گا۔ لیکن شہادت وہ مرحلہ ہے عزیزان من کہ جس سے بڑھ کر پیغمبر نے فرمایا فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ اور یقیناً وہ افراد کہ جو آج کے دور میں حریم اہل بیت کے دفاع میں اپنی جانوں کو نثار کر رہے ہیں، عام مومن کی جان بچانے والے کو اللہ درجات عطا کرتا ہے، جو حریم اہل بیت کے دفاع میں اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو نچھاور کر رہے ہیں، خدا جانے وہ شہید کس مقام پر فائز ہوں گے۔ یہ درس شہادت ہم نے کربلا سے لیا۔ آج کی شب شب عاشور ہے، کل کا دن اہل بیت پر غم و اندوہ کا، اہل بیت کی گریے کا دن ہے۔ میری آپ سے صرف ایک التماس ہے، اور وہ صرف اتنی ہے کہ عاشور کے دن کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کسی شے میں مشغول نہ کرے۔ یہ وہ مرحلہ، یہ وہ دن ہے، اگر تھکن کے باعث یا کسی بھی وجہ سے آپ کے آنسو جاری نہیں ہو رہے تو اس دن رونے جیسی شکل بنانے کا بھی ثواب ہے، اتنا ہی جتنا گریے کا ثواب ہے۔ انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آنسو جاری نہ کر سکیں، تب بھی صرف رونے جیسی شکل بنا کر اپنے اوپر وہ حالت طاری کرنے پر کہ جو کسی کے گھر میں موت ہو جانے کے بعد اہل خانہ کی ہوتی ہے، وہ حالت طاری کر لینا یہ اہل بیت کے غم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ لہذا اپنے توجہات کو رکھیے گا، عاشور کے دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت زہر کے اثر سے امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گر رہے تھے، آپ کی یہ حالت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن امام حسین کو گریے میں دیکھتے ہوئے امام حسن تڑپ گئے، اور شدید ترین اذیت کے باوجود کہا بھائی حسین تو گریہ نہ کر، میرے بھائی حسین تو آنسو نہ بہا، تیری مصیبت مجھ سے بڑی مصیبت ہوگی۔ پھر فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہو۔ وہ دن کہ جس کی طلوع فجر سے لے کر عصر تک میرا مولا اپنے انصار کے لاشیں اٹھاتا رہا، جب انصار شہید ہو چکے اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بھتیجے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر لاتا رہا۔ کربلا میں پہلی قربانی اہل بیت کی جانب سے امام حسین کی، اور آخری قربانی ششماہ کی امام حسین۔ پہلی قربانی جناب کی 18 برس کا بیٹا جناب علی اکبر، میرے مولا نے بہت سو کو رخصت کیا مگر اکبر کی رخصت جدا ہے۔ حضرت جب تیار ہو کر چلے ہیں مقتل کی طرف تو میرے مولا حسین نے کسی سے کلام نہیں کیا۔ یہ واحد شہید ہے جس کے لیے میرے مولا نے اللہ کو گواہ بنایا کہ بار الہ تو گواہ رہنا، میں قوم اشقیا کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے، سیرت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا، کردار و گفتار میں بھی تیرے نبی جیسا۔ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے، مقاتل نے لکھا ہے کہ میرے مولا نے پہلا حملہ کیا اور قلب لشکر تک پہنچ کر لشکر کو بکھیر کر رکھ دیا، اور پھر ایک مرتبہ جناب علی اکبر قلب لشکر سے واپس پلٹ کر آئے۔ مورخین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات جناب علی اکبر کی شجاعت کی دلیل ہے، یہ واحد شہید ہے جو میدان میں سے، لشکر کے درمیان میں سے زندہ واپس آیا۔ زندہ واپس آ کے جناب نے کیا کہا، امام حسین کے پاس آ کے فرماتے ہیں بابا 3 دن کی پیاس الگ ہے، بدن پر جو زرہ اور جنگی سامان پہنا ہے اس کا وزن الگ ہے، اتنی دیر سے قتال کر رہے ہیں اس کی کیفیت الگ ہے۔ آ کر کہا بابا پیاس سے علی اکبر کا جگر جل رہا ہے، بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، بابا اگر 2 گھونٹ پانی میسر آ جائے علی اکبر انہیں بتا دے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں، علی اکبر انہیں بتا دے کہ علی اکبر کس کا نام ہے، بابا صرف 2 گھونٹ پانی اگر میسر آ جائے۔ امام حسین نے فرمایا علی اکبر تم جانتے ہو پانی نہیں، کہا بابا صرف 2 گھونٹ پانی درکار ہے، کہا علی اکبر پانی نہیں ہے لیکن ایسا کرو اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ تری حاصل ہو جائے۔ میرے مولا نے آگے بڑھ کر امام حسین کے دہن میں زبان کو رکھا اور ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ کا حلقوم تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ کہا علی اکبر پانی نہیں ہے، جناب علی اکبر دوبارہ سوار ہوئے ہیں، دوبارہ سوار ہو کے پھر حملہ کیا ہے، اتنی شدید پیاس میں اتنا شدید حملہ کیا ہے جناب علی اکبر نے کہ فوجوں کو بکھیرتے ہوئے جناب علی اکبر پشت لشکر تک پہنچ گئے۔ پشت لشکر پر پہنچے تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر آج جناب علی اکبر کو دھوکے سے شہید نہیں کیا تو یہ سارے کے سارے لشکر کو اکیلا کافی ہے ختم کرنے کے لیے۔ لہذا کیا کیا گیا، ایک مرتبہ میدان میں شور مچایا گیا، کہا گیا علی اکبر تم یہاں لڑنے میں مصروف ہو، وہاں کسی نے خیام پر حملہ کر دیا ہے، خیام پر حملے کا نام سننا تھا، جناب علی اکبر کی غیرت ہے، ایک مرتبہ جناب کا دھیان خیموں کی طرف ہوا، نظر کا چوکنا تھا، حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے نیزہ تول کر اتنی شدت سے جناب علی اکبر کی طرف پھینکا کہ وہ آ کر جگر کے مقام پر لگا اور اس کی انی ٹوٹ گئی، انی کا ٹوٹنا تھا جناب علی اکبر کے بدن سے تیزی کے ساتھ خون بہنے لگا. اب اس عالم میں بھی جناب علی اکبر جنگ لڑ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کے حملوں میں کمی ہونے لگی, ہاتھوں میں ضعف آنے لگا. ایک وقت وہ آیا جب جناب علی اکبر میں طاقت نہ رہی, ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. جناب علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا, اے میرے گھوڑے مجھے میرے بابا تک پہنچا دے, اے میرے گھوڑے مجھے میرے بابا تک پہنچا دے. مقاتل نے لکھا, اب جو پشتے لشکر سے یہ گھوڑا چلا ہے امام حسین کی جانب سے, جہاں جہاں سے جناب علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی یہ ظالموں نے اپنی تلوار سے مولا علی اکبر کی پشت پر حملہ کرنا شروع کیا. عجیب الفاظ ہیں جو مقاتل نے لکھے ہیں. مقاتل کہتے ہیں, فَقَطْعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ اِرْبَنْ اِرْبَنْ, انہوں نے اپنی تلواروں سے جناب علی اکبر کی پشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرے ہیں بابا کو آواز دی ہے, عَلَيْكَ مِنِّي السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. اس آواز کا آنا تھا امام حسین کے رنگ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. عجیب عالم میں حسین مقتل کی جانب چلے ہیں. ارے مقاتل لکھتے ہیں, جب امام حسین جناب علی اکبر کے پاس پہنچے زخموں کی شدت سے جناب علی اکبر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. میرا مولا زمین پر بیٹھا, جناب علی اکبر کے سر کو زانوں میں رکھا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے رخسار پر اپنے رخسار کو رکھ کر امام حسین نے بڑے عجیب انداز سے کہا, علی الدنیا بعدک العفا علی اکبر. اے علی اکبر تیرے مرنے سے حسین کی دنیا خاک ہو گئی ہے. اس کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ آواز دی, یا فتیانہ بنی حاشم احملوا اخاکم. اے بنی حاشم کے جوانوں آ کر اپنے بھائی کو اٹھا کر لے.